الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم معتمد عمومی اور میرے نہایت قابل حضر تحریری بھائیوں، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. انسان بچارہ ہمیشہ سے امن و سکون کا متلاشی رہا ہے. انسان کی تاریخ کو دیکھیے، تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیے، اور انسان کی پریشانی کو، اضطراب کو، تنگی اور تشویش کو دیکھیے. ہمیشہ سے وہ خوف سے دوچار ہے، مصائب میں گھرا، مشکلات میں گرفتار ہے. یہ انسان تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ کا تسلسل کہتا ہے کہ ہر سمت دوڑتا ہے، اس کی کوششیں بے سود، اس کی سعی لا حاصل، ہر چہار طرف اس کو سراب ہی سراب نظر آتا ہے. خاندان کی اکائی سے لے کر بین الاقوامی تنظیموں تک ہر جگہ بدگمانی ہے، کھچاؤ ہے، کشمکش ہے، تصادم کا سما ہے، توڑ پھوڑ ہے، سراسیمگی ہے، بدمنی اور سلفشار ہے، انقلابوں کے بھونچال ہیں، سلطنتیں ابھرتی ہیں، حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں، فلسفے اور نظریات کی آویزش ہے، ہر سو سازشوں کے جال بچھے ہیں اور ہر طرف بارود بچھا ہوا ہے. انسان بچارہ حیران اور پریشان ہے، سوالیہ نشان ہے، بیچ چوراہے پر کھڑا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر تامک سوئیاں مارتا ہے، منزل کا پتہ نہیں پاتا ہے. یہ انسان تہی دامن اور تہی دست ہے، نفسیاتی الجھاؤ ہے، جہاں اس کا وہ شکار ہے. ذہنی سکون مفقود ہے، اسی کا وہ بیمار ہے. اس کے کردار میں تناقض ہے، اس کے کردار میں تضاد ہے، دو رنگی اور پچرنگی ہے، لوٹ کھسوٹ خون خرابے میں مبتلا ہے. زن ضمیر اور زن بس یہی بہت کافی ہے کہ اسی کے لیے وہ باہم دست و گریبان ہے. اخلاقی قدریں بھی پامال ہیں اور اعتقادات اور نظریات بھی تارتار ہیں. انسان اور اس کی پوری تاریخ ایک وسیع اکھاڑا ہے، خونخوار اور جان لیوا آزمائش جاری ہے. کہیں نوآبادیت اور حریت کے درمیان لڑائی ہے، کہیں کمیونزم اور سرمایہ داری کے مابین آزمائش ہے، کہیں جمہوریت اور آمریت کے درمیان کشمکش ہے، کہیں فرد اور اجتماعیت کے مابین کشمکش ہے، کہیں مغربیت اور مشرقیت کے درمیان بھی کشمکش ہے. عدم توازن کا سب شکار ہیں، اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہے، اور انسان ہمیشہ سے زیادہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے. کوئی راہ نجات نہیں، شش جہات تاریکی کا سمندر ہے. بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے. قرآن نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، ہمیشہ کے لیے کہا، ان سارے انسانوں کے لیے کہا کہ جو اس جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بہکتے رہیں، جو اس ظلمت اور تاریکی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے تامک دنیا مارتے رہیں. یہی وہ پس منظر ہے، یہی وہ حالات ہیں، یہی وہ کیفیات ہیں کہ انہی کیفیات میں دعوت انبیاء گونجتی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور یا قوم اعبدوا اللہ من الہ غیرہ. اپنے رب کی طرف بلانے کی دعوت، ساری پہنائیوں سے، بھول بھلائیوں سے نجات پانے، ساری دلدلوں میں دھسے ہوئے انسانوں کو نکالنے، اپنے رب سے ملانے کی دعوت، بھٹکے ہوئے انسانوں کو، منزل کو گم کر دینے والے انسانوں کو. تمام انبیاء، تاریخ انبیاء اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تمام انبیاء اسی انقلابی دعوت کے امین تھے، اسی کے پیغامبر تھے. حضرت نوح کا تذکرہ ہو، حضرت ہود کی بات ہو، حضرت موسیٰ کا آپ نام لیں، حضرت شعیب کی بات ہو، یہ تمام انبیاء اسی ایک پیغام کے علم بردار ہیں، انسانوں کی بے کسی دور کرنے کے لیے، انسانوں کو بے بسی سے نجات دلانے کے لیے، انسانوں کو تاریکی کے سمندر سے نکال کر لوگ شمع پر پروانوں کی طرح گر رہے ہوں، جہنم کے اندر، آگ کے اندر گر رہے ہوں، کمر سے پکڑ پکڑ کر نکالنے کے لیے. تمام انبیاء کی یہی وہ انقلابی دعوت ہے جس نے انسانوں کو پکارا ہے، انسانوں کو ٹھہرایا ہے، دعوت اور پیغام پہنچایا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے رب کے بندے بنے اور بندگی کا فرض انجام دے کر آپس میں اخوت اور محبت کے پیغامبر بنے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پانچ مشہور نام ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد قرار پایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی جس کی بار بار تعریف کی گئی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. یہ تعریف خدا نے بھی کی، یہ فرشتوں نے بھی کی، یہ اس کے بندوں نے بھی کی، بے پناہ ہر چہار طرف سے تعریف کی گئی. آپ نے فرمایا کہ میرا دوسرا نام احمد ہے، کہ وہ نبی جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا تیسرا نام الحاشر ہے، جمع کرنے والا، کہ روز محشر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد میں دیگر انبیاء تشریف لائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میرا چوتھا نام الماہی ہے، مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا، باطل کو مٹانے والا، قائم کرنے والا، بندگی کے نظام کو قائم کرنے والا، یعنی انقلابی، کہ میرا چوتھا نام انقلابی ہے، کہ ظلمتوں کو دور کیا جائے، اندھیروں کو چھانٹا جائے، روشنی اور اجالے، ہاں اسی پیغام کو عام کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ میرا پانچواں نام العاقب ہے، یعنی آخری نبی، آخر میں آنے والا. آپ نے فرمایا کہ میں انقلابی نبی ہوں. اس لیے میرے دوستو، انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھیں، انقلابی دعوت ہے. انبیاء کا مشن انقلابی مشن ہے. انبیاء کی شخصیتیں انقلابی شخصیتیں ہیں. انبیاء کی تحریک انقلابی تحریک ہے. اور ہر نبی نے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے انقلاب کا کام کیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ تزکیہ نفس تعلیم کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے. انبیاء کا انقلاب، تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی ہے، انسان کی گمرہی کی گواہی اور انبیاء کے راہ راست پر ہونے کی گواہی، انسانوں سے ہمدردی اور ان سے محبت کی گواہی، ان کے لیے رحمت کا پیغامبر ہونے کی گواہی، کہ انبیاء کا انقلاب ہمگیر انقلاب ہے. یہ انقلاب قلب و نظر کی تبدیلی کا انقلاب، سوچ کے دھاروں کا، فکر کے زاویوں کا انقلاب، نقطہ نگاہ کا، رخ اور سمت کا انقلاب، محض اجزاء کا نہیں، پورے کے پورے کل کا انقلاب، حاشیوں اور لکیروں کا نہیں، متن اور اصل کا انقلاب، گھر کی محدود فضاؤں سے لے کر بین الاقوامی دوائر تک انقلاب، یہ انبیاء کا انقلاب. جس نبی کی تعلیمات دیکھیں، جس نبی کے دور کو قرآن پاک نے محفوظ کیا ہے، ہم تک اس نے پہنچایا ہے، یہ انقلاب عجیب و غریب انقلاب ہے. اور جب یہ انقلابی تحریک برپا ہوئی ہے، جب جب جس نبی کے سہارے اس انقلابی تحریک نے پرورش پائی ہے، تو یہ انقلابی تحریک کیا کرتی ہے؟ معاشرے سے افراد کو کاٹتی ہے، اس نظام کا باغی بناتی ہے جو نظام چل رہا ہو، رگ و پے میں سرایت کر گیا ہو، جس کے لوگ بندے اور غلام ہو چکے ہوں، اس نظام کے خلاف مجسم احتجاج بناتی ہے، سوالیہ نشان ابھارتی ہے اور اپنے رب سے ملاقات کے منتظر بندوں کو، افراد کو چھانٹ لیتی ہے اور اپنے رب سے اس حال میں ملا دیتی ہے کہ وہ اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ اس سے راضی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، تین دن سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قابل مبارکباد ہیں آپ، قابل مبارکباد ہیں آپ. یہ خبر جب یہاں پر پہنچی ہے، شکر بجا لینا چاہیے کہ آپ کے دو ساتھی اور شہید ہوئے. یہ شہیدوں کا قافلہ ہے، یہ غازیوں کا قافلہ ہے. ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو منزل سے، نشانات منزل سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، ان کو جھکایا نہیں جا سکتا، ان کی منزل کو نہیں کھوٹا نہیں کیا جا سکتا. ہماری منزل تو شہادت کی، ہماری منزل تو شہادت کی منزل ہے. بس میرے دوستو، مبارکباد کی گھڑی ہے، مبارکباد کی گھڑی ہے، اور تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے کی گھڑی ہے کہ ہر انسان اس بات پر سوچے کہ وہ جو اپنے رب سے جا ملے، اسی لیے تو برپا ہوئے تھے. زندگی تو بڑی مختصر ہے، یہ تو پانی کا بلبلا ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد کی ہے. وہاں کی شادمانیاں، وہاں کی کامرانیاں، وہاں کی کامیابیاں، وہاں کی مسرتیں اور وہاں کی راحتیں، وہاں میرے رب کی رضا، وہاں اس کا دیدار، بس یہی تو سب کچھ ہے. ان لوگوں نے وہ سب کچھ پا لیا، ہم اس کی دعا بھی کریں گے شہادت کی قبولیت کی، ہر ہر قطرے خون کی، ان کے والدین اور ان کے دوسرے لوگوں کے لیے، ہاں ان کے لیے بھی دعا کریں گے، صبر کی دعا بھی کریں گے، لیکن اپنے دلوں کے اندر اسی تمنا کو پالیں گے، اسی انگڑائی کو محسوس کریں گے، اسی جذبے کو جبان کریں گے کہ یہ نفس مطمئنہ اپنے رب کے دربار میں، یہ انسان اس طرح سے حاضر ہو، یہ اس سے راضی ہو، اس کے فیصلوں پر راضی ہو، اس کی جنتوں پر راضی ہو، اور وہ اس سے راضی ہو کہ اس کا جو حق تھا اس نے وہ حق ادا کر دیا. اس لیے میرے دوستو یہ تحریک جب برپا ہوتی ہے تو معاشرے سے کاٹتی ہے ان انسانوں کو جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں اور ملاتی ہے اپنے رب سے اس حال میں ملاتی ہے کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس سے راضی ہوتے ہیں. یہ بندوں کو بندگی کی طرف بلاتی ہے, سرتاپا بندگی کی طرف, مکمل حوالگی کی طرف, کامل سپردگی کی طرف. جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا نہیں, یہ بات نہیں ہے. کل کا کل اس سے ملانے کی طرف بلاتی ہے. یدعون الی الخیر کہتی ہے, یامرون بالمعروف کہتی ہے, ینہون عن المنکر کہتی ہے, گویا اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے. انسانوں کو بوڑھوں کو جوان بناتی ہے, معاشرے کے اندر اجنبی بنا کر کھڑا کرتی ہے کہ یہ نظام تمہارا نہیں ہے, یہاں کی اقدار تمہاری نہیں ہے, یہاں کی چلت پھرت تمہاری نہیں ہے, یہاں کے شب و روز تمہاری نہیں ہے. تمہیں ان سب کو تبدیل کرنا ہے, ایک انقلاب برپا کرنا ہے, اپنے دل و دماغ کی دنیا میں نئے انسان کو آباد کرنا ہے, بندگی رب کے اس پیغام کو معاشرے کے اندر عام کرنا ہے. اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے, یہ اجنبی انسان ہے, یہ معاشرے کے اندر بالکل انوکھا انسان ہے, یہ اس مادی دنیا سے بیزار انسان ہے. آگ لگا دیتی ہے سارے انسانوں سے مختلف راستے پر. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں, اس ریت کو بھی عام کیجئے کہ جب شہادت کی اطلاع آئے سجدہ شکر بجا لائیے, ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیجئے اور اپنے لیے اس تمنا اور آرزو کا ذکر بھی کیجئے. حضرت عمر کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, روضہ اثر کے پاس بیٹھے ہیں, اور وہاں صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں تو یہ ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. پھر ایک طویل حدیث سناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک محل ہے کہ جس کے 500 دروازے ہیں, اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے سامان راحت کا تذکرہ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لیکن اس کے اندر صرف انبیاء داخل ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو کہ جنتیں مبارک ہوں. پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ عمر سر وہاں پر یہ بھی تو تذکرہ ہے کہ اس میں صدیق داخل ہوں گے, شہدا داخل ہوں گے, اور صدیق جناب صدیق اکبر کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر, اے امیر المومنین تمہیں مبارک ہو کہ جنت کے اندر داخل ہوئے. اور پھر اس جملے کو دہراتے ہیں کہ اور شہدا داخل ہوں گے. کفے افسوس ملتے ہیں, اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر لیکن تو کچھ بھی نہیں ہے, تجھے بھلا شہادت کہاں نصیب ہونی ہے, تیرے حصے بھلا یہ کہاں آنی ہے. کفے افسوس ملتے ہیں, ملال کا اظہار کرتے ہیں, تعصب کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا پھر حضرت عمر شہید بھی ہوتے ہیں. اس تعصب کا اس ملال کا بھی اظہار ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جو چلے گئے جانا تو سب کو ہے, اسی طریقے سے اگر جانا ہے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ, ان کے والدین قابل مبارکباد, ان کے دوست احباب قابل مبارکباد. مجھے اس راستے میں کام آ گئے, کام آنا ہی تو اصل چیز ہے. راستے تو بنتے رہیں گے, راستے تو پھیلتے ٹکڑتے اور پھیلتے رہیں گے, لیکن نہیں, ان مسافروں کی اصل منزل جو ہے وہ یہی شہادت کی منزل ہے. اس لیے مبارکباد بھی دیا کیجیے اور اپنے بارے میں اس تمنا اور آرزو کو پختہ بھی کیا کیجیے. لہٰذا میرے دوستو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بندوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے, آگ لگا دیتی ہے جب انقلابی تحریک انبیاء کی تحریک برپا ہوتی ہے. اسی کے نتیجے میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس تربیت اور تسکیے کے نتیجے میں گوشہ نشینی کا جذبہ پیدا ہو وہ انبیاء کا طریقہ تربیت نہیں ہوتا. انبیاء کا طریقہ تربیت معاشرے میں بیچ میدان میں انسانوں کے درمیان انسانوں کو لے آتا ہے. وہ حق کا پیغامبر ہوتا ہے, وہ ناصح ہوتا ہے, وہ داعی ہوتا ہے, وہ خیر خواہ ہوتا ہے, اور انسانوں کے راگوں کو سنتا بھی ہے اور اس پر اپنی بات ان تک پہنچاتا بھی ہے. انقلاب کی بات ہوتی ہے, کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے. آپ نے کبھی سوچا تو ہوگا کہ یہ دو چیزیں ہیں, انقلاب اور ایمان, اور درمیان سے ہٹا دیجئے, انقلاب ہی ایمان ہے, ایمان ہی انقلاب ہے. یہ ایک ہی کیفیت ہے جس کے دو نام رکھے گئے ہیں, یہ ایک ہی سکہ ہے کہ جس کے دو رخ بتائے گئے ہیں, یہ ایک ہی حلاوت مزہ اور چاشنی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس اسے پکار دیجئے, اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام انقلاب ہے. یہاں وہی یہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کی پکار حرم کعبہ میں سنی گئی, جس کلمے کی پکار مکے کے بازاروں میں سنی گئی, جس کلمے کی پکار مدینے کی گلیوں میں سنی گئی, جس کلمے کی پکار منبر و محراب سے بلند ہوئی, حکومت کے ایوانوں اور عدالت سے بلند ہوئی. اس لیے یہ ایک کلمہ, یہ چند الفاظ کا مجموعہ نہیں, تاریخ کے عظیم ترین, تاریخ کے مکمل ترین, تاریخ کے اعلیٰ اور ارفع ترین, تاریخ کے مہذب اور متمدن ترین انقلاب کا عنوان ہے. یہ ایک کلمہ ہے جس نے لہو کو گرمایا ہے, جس نے روح کو تڑپایا ہے, جس نے دلوں کو گدگدایا ہے, جس نے انسانوں کو جگایا, جس نے انسانوں کو اٹھایا ہے. خواب غفلت میں پڑی ساری کی ساری انسانیت کو اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے اور انسان کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے ہمکنار کیا ہے. اس لیے آپ جب کلمے کی بات کریں گے, انقلاب کی بات کریں گے, ایمان کی بات کریں گے, یہ سب ایک ہی بات ہے کہ جو ہم کریں گے. یہ زندگی اور موت کیا شے ہے؟ زندگی اور موت بھی اضافی شے ہیں, اصل چیز تو ایمان ہے. ایمان ہے تو زندگی ہے, اور بظاہر جسے موت کہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے. اور کیا خوب زندگی ہے, آپ نواز شہید کا تذکرہ کریں, زندگی ہی زندگی ہے. آپ ان شاہد کا, محمود کا تذکرہ کریں, زندگی ہی زندگی ہے. ایمان نہیں تو موت ہے. بظاہر جسے زندگی کہیں وہ بھی پھر موت ہے, اور پھر جو موت ہے اس کے بعد تو موت ہی موت ہے. اس کی سختیاں ہیں اور اس کے مسائل ہیں. اس لیے میرے دوستو, کس کس تناظر میں اس کو دیکھیں گے؟ انبیاء کا تذکرہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, عراق کی تاریخ فضائیں ہیں. ایک پاکیزہ صفت انسان پکار اٹھتا ہے کہ میں ڈوبنے والوں کی پرستش نہیں کر سکتا, میں انسانوں کے تراشے ہوئے بتوں کو سجدہ نہیں کر سکتا. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ میں سب سے کٹ کر اپنا رخ خالق ارض و سماوات کی طرف کرتا ہوں. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں. حضرت ابراہیم کی یہ پکار عراق کے اندر سنی گئی, چاروں طرف سناٹا چھا گیا. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, باطل پرستوں کو حیرت ہوئی, اسٹیٹس کو والوں کو جو اس نظام کو لے کر چلنا اور اس سے مفاہمت رکھنا چاہتے تھے, ایک جھنجھلاہٹ سی تاری ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان اپنی قوتوں کو ضائع کرتا ہے, اپنی توانائیوں کو وقت کے اقتدار کو چیلنج کرنے میں ضائع کرتا ہے, خاندانی عزت کو اور نذرانوں تحفوں کو ٹھکراتا ہے. یہ کیسا نادان انسان ہے, یہ دنیا اس کے پاس آتی ہے, دنیا کو لوٹا دیتا ہے اور خالی ہاتھ خود لوٹ جاتا ہے. یہ خدا واحد کا نعرہ لگانے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ لوگ اس پر پریشان تھے, وہ نادان لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا, قرآن پاک کی گواہی ہے. پھر آزمائشوں کا سلسلہ ہے, پھر ابتلا کا سلسلہ ہے, جلا وطنی کا سلسلہ ہے. انقلاب کے نعرے لگاؤ گے تو نواز شہید کے نعرے لگانے پڑیں گے. انقلاب کی بات کرو گے تو شہادتیں یہاں سے وہاں تک. یہاں اسی کے لیے آپ یہ مت کہیں کہ دشمن کتنا مضبوط ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ مرنے والے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر جلا وطنی بھی ہوتی ہے, سب کچھ انگیز کرتے ہیں. بس یہی وہ کشمکش ہے, یہی وہ انقلاب ہے, یہی وہ ایمان اور اس کی تحریک ہے, یہی جذبہ بندگی کا جذبہ ہے, یہی اپنے رب سے ملانے کی بات ہے. ایمان گھر بیٹھنے کا نام نہیں, نہ انقلاب گھر بیٹھنے کا نام نہیں. یہ بے چین کرتا ہے, یہ اضطراب کے حوالے کر دیتا ہے. یہ چنگاری موجود ہو اپنے وجود کو منواتی ہے, یہ شعلہ بن کر لپٹتی اور کفر و شرک کے خرمن کو جلا کر بھسم کر دیتی, خاکستر کر دیتی ہے. یہ اقرار یہ بےقراری کا نام ہے. ایمان اور یہ انقلاب بےقراری کا نام ہے, یہ نظام طاغوت سے بیزاری کا نام ہے, یہ تن من دھن ہر پونجی کو راہ خدا میں لٹانے کا نام ہے. یہ ایمان, یہ اگر یہ انقلاب بچوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ماؤز اور معاذ پیدا ہوتے ہیں. یا پھر تذکرہ کروں اس بات کا, میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں, قوم کے نونہال یہاں پر بیٹھے ہیں. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں کہ میدان بدر میں پہلا مرحلہ وہ تھا, ایک ادھر سے لڑنے آتا تھا, ایک ادھر سے لڑنے جاتا تھا. پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ شروع ہوئی, ادھر سے بھی اجتماعی حملہ, ادھر سے بھی اجتماعی حملہ. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی اجتماعی جنگ کے موقع پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دایاں بھی مضبوط ہو, اس کا بایاں بھی مضبوط ہو. کہتے ہیں کہ دائیں طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے, چھوٹا سا معصوم بچہ, پیروں تلے زمین نکل گئی. بائیں طرف دیکھا تو دیکھا وہاں بھی ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے. بس سوچا کہ عبد الرحمان اب تمہاری خیر نہیں, دونوں طرف بچے ہیں, تمہارا دایاں بھی کمزور, تمہارا بایاں بھی کمزور. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں بیک وقت اور بیک زبان اور بالاتفاق بولے اور پکار کر کہا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ سب سے لے کر پیر تک ان بچوں کو دیکھا اور پوچھا کہ بچوں تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ اے بھتیجو یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا, تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ دونوں نے بھائی زبان کہا کہ گھر سے طے کر کر آئے ہیں, اسی کا منصوبہ بنا کر آئے ہیں کہ ابو جہل کو ماریں گے, خون میں نہلائیں گے, اور اس تیر کو جو ہمارے ہاتھ میں اور اس شمشیر کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے سینے سے پار کریں گے. یہ سننا تھا کہ بجلی سے کوندی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو وہ جو مچان پر بیٹھا ہے, وہ فلاں کپڑے پہنے بیٹھا ہے, بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے, بار بار ان کو منظم کرتا ہے, بار بار اس کا لشکر ہزیمت کا شکار ہوتا ہے, بار بار ان کو ان کی صفوں کو درست کرتا ہے, بس وہ سامنے ادھر ابو جہل ہے. ابھی جملہ ادھورا تھا, بات پوری ہونے کو نہ آئی تھی کہ دونوں بچے لپکے، بجلی کی طرح چمکے، ایک نے اپنی شمشیر کا وار کیا، دوسرے نے اپنے نیزے کو تیز کیا، ابو جہل اچانک نیچے تھا، ساری کفار کی فوج جمع ہوئی، مشرکین مکہ وہاں اکٹھے ہوئے، دونوں نے بچوں کا گھیراؤ کیا، اس کے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنی تلوار کا وار کیا اور اس کے ہاتھ کو، ایک بچے کے ہاتھ کو، معاذ کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ کے ہاتھ کو اس طریقے سے کاٹا کہ تھوڑا سا ہاتھ لگا تھا، باقی ہاتھ گویا جھٹک گیا تھا، بچے کو یہ محسوس ہوا کہ اب تلوار چلانے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا، ذرا سا اوپر اٹھ کر دوڑ لگایا، بازو اس کا جدا تھا، اب وہ زیادہ آسانی سے ایک ہاتھ سے لڑنے کے قابل تھا، کفار کی فوج تھی، ادھر سے ابو جہل گرا تھا، خون کے اندر نہلاتا تھا، چیختا اور پکارتا تھا، اور ادھر یہ دو بچے کفار کے نرغے میں تھے، دونوں شہید ہوئے، جی ہاں بچوں کی بات کرتا ہوں، یہ انقلاب پیدا ہو جائے تو معاذ کا تذکرہ آئے گا، مؤوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا، اور اگر بوڑھوں کے دل میں یہ انقلاب جگہ پا لے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انقلابی کا تذکرہ آئے گا، آپ نے نام سنا ہوگا، ممکن ہے کہ نہ سنا ہو، کہ حضرت مقداد بن اسود قدیم الاسلام تھے، چھٹے نمبر پر ایمان لائے تھے، گوشت ہڈی سے جدا ہو چکا تھا، جنگ کے لیے نکل رہے تھے، کہا گیا کہ بوڑھے ہو، معذور ہو، تم بلا جنگ کے لیے کیسے جاؤ گے، بولے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے ہم پر وہ آیت پہنچ چکی ہے، انترو خفافا وثقالا، ہلکے یا بوجھل، ہر حال میں ہم خدا کے راستے میں نکلیں گے، دیکھا آپ نے انقلابی کو، یہ بچوں میں انقلاب پیدا ہو، یہ بوڑھوں میں انقلاب پیدا ہو، یہ معاشرے کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جوش پیدا کرتا ہے، ولولہ ولولہ ان کو عطا کرتا ہے اور ایمان کی جوش جگاتا ہے، یہ ایمان جوانوں کے اندر پیدا ہو جائے، حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب تیر آر پار ہوا ہے تو پکار اٹھے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یہ کوئی رٹا رٹایا جملہ نہ تھا، یہ پہلے سے سوچی ہوئی بات نہ تھی، یہ تو دل کی ایک امید تھی، یہ تو دل کی ایک تمنا اور ایک آرزو تھی کہ جس کے پورا کرنے کے لیے جب آدمی تن من دھن لگائے رکھتا ہے، ہمیشہ اسی جانب یکسو اور متوجہ رہتا ہے، تو جس لمحے وہ کارنامہ انجام پاتا ہے، وہ منزل اور مقصود کو پا لیتا ہے، بس پکار اٹھتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، پھر آپ سے اس کس کا تذکرہ کروں، شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ صحابی جن کا بغیر نام کے یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت کے اندر پہنچ گئے، یہ کون ہے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک چرواہے ہیں، اجرت پر بکریاں چراتے تھے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کیا، کئی دن تک یہ محاصرہ رہا، قلعے کے اندر انہوں نے اپنے دوستوں سے، اہل وطن سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ قلعے کے گرد کون لوگ جمع ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ایک نبوت کا مدعی ہے اور وہ یہاں تک چل کر آ گیا ہے اور اپنی بات ہم سے منوانا چاہتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے تو پھر ملنا چاہیے، یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا ہے بس یہی وہ انقلاب ہے کہ جس کے بغیر موت ہے زندگی، ایک دن بکریاں چرانے کے لیے نکلے اور سیدھے حضور کی خدمت میں جا پہنچے، پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام چاہتا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس کے دین کی برتری چاہتا ہوں، کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا وضاحت سے فرمائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، دل کے اندر انقلاب اگڑائیاں لینے لگا، پوچھا کہ اسلام لے آؤں تو حضور کیا ملے گا، اس کا صلہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی، اس کی نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کہ میں سیاہ فام ہوں، میں کس قدر بدشکن ہوں، میرے جسم کے اور ان کپڑوں کے اندر جو بدبو ہے وہ بدبو آپ تک پہنچ رہی ہوگی، کیا پھر بھی اسلام اگر میں لے آؤں تو ان کپڑوں کے ساتھ، اس بدبو اور بدشکلی کے ساتھ، اس بدصورتی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حسن سے نوازے گا، تمہارے جسم کی بو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا، یہ سنا تو فوراً ایمان لے آئے اور کہا کہ حضور کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد کہا کہ اب کیا کروں، یہ بکریاں تو میرے پاس، یہ بکریاں امانت ہیں، اس امانت کا کیا کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تھکا دو اور دیکھتے رہو کہ ساری بکریاں قلعے کے اندر واپس چلی جائیں، قلعے کی طرف تھکایا، بکریاں ساری اندر چلی گئیں، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، جہاد خیبر میں شریک ہوئے اور جنگ کے بعد جو 20 شہید پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے، لائے گئے، تو ان میں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش، واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر، ان کی لاش کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر لیا، صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت
یہ جنت کی دو حوروں کے ساتھ ہے. اللہ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا اور ان کے جسم کو خوشبو سے بیٹھا دیا. دیکھا آپ نے ایک چرواہے کا انقلاب, جب ایمان دل کے اندر جگہ پاتا ہے اور یہ انقلاب اس کے جسم کے روئے روئے کو میدان کے اندر لا کر کھڑا کر دیتا ہے, تو پھر اپنے رب سے ملاقات کا منتظر یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے لیے کچھ بھی نہیں پاتا. صحابہ کرام ان کا ذکر کیا کرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی نماز نہ پڑھی اور سیدھا جنت کے اندر داخل. اس لیے میرے دوستو, جب ہم انقلاب کی بات کریں گے, تاریخ تو ہماری وہی ہے, ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر وہیں سے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں چلے جاتے ہیں, سردار لشکر حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مالک نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر پیدل چلے آ رہے ہیں اور اپنے خچر کو سواری کو ہاتھ میں تھاما ہوا. وہیں سے پکارا, دور سے پکار کر کہا کہ جابر آخر کیا بات, اللہ نے سواری دی ہے, سوار ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو؟ حضرت جابر نے وہیں سے جواب دیا کہ مالک, میں اللہ کی خاطر مستغنی ہو چکا ہوں, اس دنیا کو چھوڑ چکا, تین طلاقیں دے چکا ہوں, اور میں نے اپنے رب کی طرف سے یہ بات پا لی ہے کہ اپنے پیروں کو غبار آلود کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤں. لیکن بات کچھ اس طرح سے کہی کہ حضرت مالک تک نہ پہنچ سکے. تھوڑی دیر کے بعد سردار لشکر حضرت مالک نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جابر چلے آتے ہیں اور ویسے ہی اپنی سواری کو ہاتھ میں لیے چلے آتے ہیں. چلا کر بولے, زور سے کہا کہ جابر کیا بات, اللہ نے سواری دی ہے, سوار ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو؟ زیادہ زور سے پکارا, سمجھ گئے کہ بات پہنچی نہیں تھی. زیادہ چلا کر بولے کہ مالک, میں سواریوں سے مستغنی ہو چکا ہوں اور میرے ان کانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے کہ جس نے اپنے پیروں کو خدا کے راستے میں غبار آلود کیا, ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی, بس جہنم سے نجات کا سودا کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوشاں ہوں. اتنی زور سے انہوں نے یہ بات کہی کہ قافلے کے سارے لوگوں نے سنی, اور واقعات میں آتا ہے کہ سارے لوگ دما دم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور پیدل چل کر جہنم سے بچنے کا سامان فراہم کرنے لگے. آپ نے دیکھا کہ جنوں کا سودا کیسا عجیب و غریب سودا, کیا اس میں کوئی عقل و خرد کی بات ہے؟ یہ جب ایمان کی بات ہوگی, یہ جب انقلاب کی بات ہوگی, تو بہت سی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. اور انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ ہوگا, وہ اسی میں سے اپنے راستے تلاش کرے گا. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کل نجوم, میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو, ان میں سے جن کا بھی اتباع کرو, اپنے آپ کو راہ راست پر پاؤ. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کل نجوم, میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو, ان میں سے جن کا بھی اتباع کرو, اپنے آپ کو راہ راست پر پاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے, انقلاب کی بہترین مثال ہے کہ پانچویں نمبر پر ایمان لائیں, اور جس وقت ایمان لائے ہیں نہ اسلام کو قوت حاصل تھی, نہ مکے کے اندر شوکت و دبدبہ حاصل تھا, کوئی حیثیت ان کو حاصل نہ تھی. اس موقع پر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا, اس کے اظہار سے گریز کرنا کہ ابھی ہماری کوئی قوت نہیں ہے, چند ہی تو افراد ہیں گنے چنے انگلیوں پر گنے جانے والے. جب اس کا موقع آئے گا تو اظہار بھی کریں گے اور کھل کر اپنی بات بھی کہیں گے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری لگ چکی تھی, ضبط نہ کر سکے, سیدھے حرم کعبہ کو پہنچے. کفار مکہ وہاں جمع تھے, مشرکین کے درمیان جا کھڑے ہوئے اور بیچ ان کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کفار مکہ حیران رہ گئے, یہ منظر تو انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ ان کے اجتماعات کے اندر اور جہاں وہی جمع ہو وہاں کچھ شخص کھڑے ہو کر یہ نعرہ دیوانہ بلند کرے گا. سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح انہیں زد و کوب کیا, مارا اور پیٹا, لہو لہان کیا کہ وہاں سے بے ہوش حالت میں لے جائے گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں, کس حال میں ہوں؟ لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو, اس حال میں ہو, اور اس حال کو یوں پہنچے ہو
کہ تم نے کفار مکہ کے درمیان اور مشرکین کی مجلس میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ بلند کر دیا، بس اس کی پاداش میں یہاں تک پہنچے ہو؟ تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا، اگر اس جرم کی پاداش میں اس سلوک کی منزلوں کو طے کیا ہے تو یہ جرم تو پھر بھی طے، یہ جرم تو پھر بھی سرزد ہوگا۔ اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کفار مکہ کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا نعرہ پکار دیتے ہیں اور ایک بار پھر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں، مارے اور پیٹے جاتے، خون میں نہلائے جاتے، زدوکوب کیے جاتے اور بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے لے جائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں مارا جاتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں پیٹا جاتا ہوں، لیکن نہیں، مجھ سے پوچھو کہ ایمان کا جو مزہ اور حلاوت مجھ کو ملی ہے کہ نعرہ مستانہ بلند کیا اور جو اس نعرے کے دشمن تھے، جو اس انقلاب کے دشمن تھے، جو اس ایمان کے دشمن تھے، ان کے ہاتھوں زدوکوب ہوا، پھر جو ایمان کا مزہ اور اس کی حلاوت ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شہید شہید ہو رہا ہوتا ہے اور جسم اور روح کا رشتہ اس کا منقطع ہو رہا ہوتا ہے، تو جس حالت میں وہ مارا جا رہا ہوتا ہے، پیٹا جا رہا ہوتا ہے، اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو چیوٹی کے کاٹے سے ہوتی ہے۔ ذرا اس کا تصور کیجئے کہ دیکھنے والی نگاہیں تو یہی دیکھیں گی کہ بڑی تکلیف سے اور بڑی مصیبت کے ساتھ وہ شخص دوچار ہے اور بڑے خراب حالت سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا اور رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ کس کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، زندگی کی بات کرتے ہیں اور زندگی بندگی کی بات کرتے ہیں کہ یہ زندگی اس لیے ہو کہ موت کے دروازے سے گزر کر اس زندگی کے اندر حیات جاویدہ پا سکے، تو ان راستوں سے گزرنے کی بات ہوتی ہے۔ شیخ جمال الدین افغانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک تاتاری سردار شیخ جمال الدین افغانی پکڑے ہوئے تھے، گرفتار تھے، ایک تاتاری سردار ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ، یہ کتا جو تمہارے پاس لیٹا ہے، بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا یہ کتا زیادہ اچھا؟ شیخ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اسی کے سکوں میں اس کو جواب دیا، اور کیا خوب جواب دیا۔ کہا کہ اگر میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاؤں کہ میرا ایمان سلامت ہو تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوں کہ میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو چکا ہو تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تاتاری کو تو جو جواب ملا سو ملا، لیکن رہتی دنیا تک شیخ جمال الدین افغانی نے اپنے جذبے جہاد کو قوموں تک منتقل کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ ایمان وہ شاہ کلیر ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان انقلابی بھی بنتا ہے اور اپنی زندگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا واقعہ کیا خوب واقعہ، کہ میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت سارے شہید لائے گئے تو حضرت حمزہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا، لیکن ان کی لاش کو اس نے نہ پایا۔ پھر پکارا کہ کوئی جانتا ہے کہ حمزہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے سنا تھا، کچھ دیر پہلے ان کی پکار کو سنا تھا، فلاں درخت کے نیچے کھڑے تھے، شتر مرغ کا پر لگائے تھے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، میں امیر حمزہ ہوں، اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اور پھر کفار مکہ ایک دوسرے سے سرگوشی کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ اچھا، یہ وہ حمزہ ہے جس نے ہمیں میدان بدر میں اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ سب نے دانت اپنے پیسے تھے اور سب رد عمل کے اندر ان کی طرف دوڑے تھے۔ بس اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس لاش کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا تھا، جس طرح جسم کے اعضا کاٹے اور قطر بیعت کی تھی، بے حرمتی کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ سرحانے کھڑے ہوتے ہیں، پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو امیر حمزہ کو آج کفن دینے والا ہو؟ ایک انصاری آگے بڑھتے ہیں، اپنی چادر پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو حضرت حمزہ کے جسم مبارک پر، جسم اثر پر ڈال دیتے ہیں اور سرحانے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ امیر حمزہ روز محشر شہدا کے سردار ہوں گے، سید الشہدا کا لقب ان کو دے۔ چند الفاظ ہی تو تھے، واقعہ تو ختم بھی ہو گیا، شروع بھی ہوا اور اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا، لیکن میرے دوستو، ہم تو انقلاب سمجھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سا انقلاب؟ یہ انقلاب اپنے رب سے ملاقات کے منتظر کا انقلاب، جس کو اپنے رب کی بندگی بجا لانی ہے اور اس دنیا کے اندر اسی کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنا ہے اور جدوجہد کا مرکز وہی قرار پانا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو اسی سم دلوں کو دھڑکنا ہے اور اسی کے لیے انسان کو جینا اور مرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات مروی ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے وہ بھی، کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا بڑھ کر استقبال کیا، پیشانی مبارک کو چوما اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کے بال دھونے لگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں. اٹھ کر بیٹھ گئے، پلٹ کر دیکھا، پوچھا کہ فاطمہ کیا بات، کہ تم روتی کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور آپ کے پراگندہ بال کو دیکھتی ہیں، آپ کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھتی ہیں، آپ کے جسم پر سفر کی تھکن کے آثار کو دیکھتی ہوں تو بس مجھے رونا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھیے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ اداری نہ کر، تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمور کیا، ایک ایسے مشن پر سرفراز کیا، ایک ایسا عظیم کام اس کے سپرد کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے. جہاں جہاں سورج کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک اس دین کو پہنچنا ہے، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں، پراگندہ بالوں پر تو رونا آیا کرتا ہے، میلے کچیلے کپڑوں پر تو آدمی پجمردہ سا ہو جایا کرتا ہے، اپنے جسم کی تکان کے باعث کبھی کبھار اپنے اندر غلامی کا احساس بھی پاتا ہے، لیکن کسی بلند نظم العین سے آشنا ہو، کسی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو، کسی بڑے مقصد کے لیے کوشاں ہو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی. پھر جسم پر چیچڑے لگے ہوں، پھر پیروں میں جوتے بھی نہ ہوں، پھر کئی کئی وقت کے فاقے سے اور پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوں، تب بھی انسان اس بلند نظم العین کے لیے جینا جانتا ہے اور اسی کے خاطر مرنا جانتا ہے. پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں، پھر نقطہائے نظر اور فکر تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں مجنو اور پاگل اور دیوانہ ہی کیوں نہ قرار پائے اور اجنبی کیوں نہ قرار پائے، وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جیتا اور اسی کی راہ کے اندر اپنے جدوجہد کو کیا کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو الفاظ تو یہی ہیں جن میں بات کی جا سکتی ہے، پیرائے بیان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے جو تسلسل کے ساتھ تذکیر اور یاد دہانی کی خاطر ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں. بس نوجوانوں سے بات، اپنے طلبہ اور بھائیوں سے بات. شاہ اسماعیل شہید کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مئی جون کی چلچلاتی دھوپ میں پیلے کی مسجد کی صحن میں ٹہل رہے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے، ادھر سے ادھر واپس آتے تھے، کسی نے دور سے دیکھا، کچھ دیر دیکھا کیا، اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا، آپ مئی جون کی اس چلچلاتی دھوپ میں ننگے پیر اس صحن کے اوپر ٹہل رہے ہیں، آخر ماجرا کیا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے طلبوں کو مضبوط کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر استطاعت کتنی، میں کتنے کا مکلف ہوں، بس کچھ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی بات کر رہا ہوں. اس واقعے میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس واقعے میں کہ انسان اس بات کو جانچے اور پرکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توانائی اس کو دی، قوت اور صلاحیت اس کو دی، وقت امانت اس کو دی ہے، جسم و جان اس کو دیا ہے، کتنا وہ اس راستے میں لگا سکتا اور پھر اس کے بعد تکلیف کا احساس اس کو ہو سکتا ہے. لہذا اپنے طلبوں کو مضبوط کرنا بظاہر کہنے کو کہہ لیں کہ چند الفاظ، لیکن ایک پیغام پنہا، ایک انقلاب پنہا، ایک دعوت اور پورا منشور لاعمل اس کے اندر پنہا ہے. اس لیے روح امم کی حیات کشمکش ہو انقلاب، اور جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. واخر دعوانا ان الحمد للہ.
visit tazkir.org.
اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کل نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو، ان میں سے جن کا بھی اتباع کرو، اپنے آپ کو راہ راست پر پاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے، انقلاب کی بہترین مثال ہے کہ پانچویں نمبر پر ایمان لائیں، اور جس وقت ایمان لائے ہیں نہ اسلام کو قوت حاصل تھی، نہ مکے کے اندر شوکت و دبدبہ حاصل تھا، کوئی حیثیت ان کو حاصل نہ تھی. اس موقع پر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا، اس کے اظہار سے گریز کرنا کہ ابھی ہماری کوئی قوت نہیں ہے، چند ہی تو افراد ہیں گنے چنے انگلیوں پر گنے جانے والے. جب اس کا موقع آئے گا تو اظہار بھی کریں گے اور کھل کر اپنی بات بھی کہیں گے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری لگ چکی تھی، ضبط نہ کر سکے، سیدھے حرم کعبہ کو پہنچے. کفار مکہ وہاں جمع تھے، مشرکین کے درمیان جا کھڑے ہوئے اور بیچ ان کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کفار مکہ حیران رہ گئے. یہ منظر تو انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ ان کے اجتماعات کے اندر اور جہاں وہی جمع ہو وہاں کچھ شخص کھڑے ہو کر یہ نعرہ دیوانہ بلند کرے گا. سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح انہیں زد و کوب کیا, مارا اور پیٹا, لہو لہان کیا کہ وہاں سے بے ہوش حالت میں لے جائے گئے. جب ہوش میں آئے پوچھا کہ میں کہاں ہوں, اس حال میں ہوں. لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو, اس حال میں ہو, اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے کفار مکہ کے درمیان اور مشرکین کی مجلس میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ بلند کر دیا, بس اس کی پاداش میں یہاں تک پہنچے ہو. تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا, اگر اس جرم کی پاداش میں اس سلوک کی منزلوں کو طے کیا ہے تو یہ جرم تو پھر بھی طے, یہ جرم تو پھر بھی سرزد ہوگا. اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کفار مکہ کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا نعرہ پکار دیتے ہیں اور ایک بار پھر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں, مارے اور پیٹے جاتے, خون میں نہلائے جاتے, زد و کوب کیے جاتے اور بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے لے جائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں مارا جاتا ہوں, لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں پیٹا جاتا ہوں, لیکن نہیں, مجھ سے پوچھو کہ ایمان کا جو مزہ اور حلاوت مجھ کو ملی ہے کہ نعرہ مستانہ بلند کیا اور جو اس نعرے کے دشمن تھے, جو اس انقلاب کے دشمن تھے, جو اس ایمان کے دشمن تھے, ان کے ہاتھوں زد و کوب ہوا, پھر جو ایمان کا مزہ اور اس کی حلاوت ہے. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شہید شہید ہو رہا ہوتا ہے اور جسم اور روح کا رشتہ اس کا منقطع ہو رہا ہوتا ہے تو جس حالت میں وہ مارا جا رہا ہوتا ہے, پیٹا جا رہا ہوتا ہے, اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو چیوٹی کے کانٹے سے ہوتی ہے. ذرا اس کا تصور کیجئے کہ دیکھنے والی نگاہیں تو یہی دیکھیں گی کہ بڑی تکلیف سے اور بڑی مصیبت کے ساتھ وہ شخص دوچار ہے اور بڑے خراب حالت سے گزر رہا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا اور رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ کس کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو, جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, زندگی کی بات کرتے ہیں اور زندگی بندگی کی بات کرتے ہیں کہ یہ زندگی اس لیے ہو کہ موت کے دروازے سے گزر کر اس زندگی کے اندر حیات جاویدہ پا سکے, تو ان راستوں سے گزرنے کی بات ہوتی ہے. شیخ جمال الدین افغانی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک تاتاری سردار شیخ جمال الدین افغانی پکڑے ہوئے تھے, گرفتار تھے. ایک تاتاری سردار ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ, یہ کتا جو تمہارے پاس لیٹا ہے, بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا یہ کتا زیادہ اچھا. شیخ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اسی کے سکوں میں اس کو جواب دیا, اور کیا خوب جواب دیا. کہا کہ اگر میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاؤں کہ میرا ایمان سلامت ہو تو میں اس کتے سے بہتر ہوں, اور اگر میں اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوں کہ میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو چکا ہو تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. تاتاری کو تو جو جواب ملا سو ملا, لیکن رہتی دنیا تک شیخ جمال الدین افغانی نے اپنے جذبے جہاد کو قوموں تک منتقل کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ ایمان وہ شاہ کلید ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان انقلابی بھی بنتا ہے اور اپنی زندگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے. حضرت امیر حمزہ کا واقعہ کیا خوب واقعہ کہ میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت سارے شہید لائے گئے تو حضرت حمزہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا, لیکن ان کی لاش کو اس نے نہ پایا. پھر پکارا کہ کوئی جانتا ہے کہ حمزہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں, میں نے سنا تھا کچھ دیر پہلے ان کی پکار کو سنا تھا, فلاں درخت کے نیچے کھڑے تھے, شتر مرغ کا پر لگائے تھے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں امیر حمزہ ہوں, اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے. اور پھر کفار مکہ ایک دوسرے سے سرگوشی کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ وہ حمزہ ہے کہ جس نے ہمیں میدان بدر میں اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ سب نے دانت اپنے پیسے تھے اور سب رد عمل کے اندر ان کی طرف دوڑے تھے. بس اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھتے ہیں. پھر اس لاش کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا تھا, جس طرح جسم کے اعضا کاٹے اور قطر بیعت کی تھی, بے حرمتی کی, اس کو دیکھتے ہیں. سرحانے کھڑے ہوتے ہیں, پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو امیر حمزہ کو آج کفن دینے والا ہو. ایک انصاری آگے بڑھتے ہیں, اپنی چادر پیش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو حضرت حمزہ کے جسم مبارک پر, جسم اثر پر ڈال دیتے ہیں اور سرحانے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ امیر حمزہ روز محشر شہدا کے سردار ہوں گے, سید الشہدا کا لقب ان کو دے. چند الفاظ ہی تو تھے, واقعہ تو ختم بھی ہو گیا, شروع بھی ہوا اور اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا, لیکن میرے دوستو ہم تو انقلاب سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سا انقلاب؟ یہ انقلاب اپنے رب سے ملاقات کے منتظر کا انقلاب، جس کو اپنے رب کی بندگی بجا لانی ہے اور اس دنیا کے اندر اسی کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنا ہے اور جدوجہد کا مرکز وہی قرار پانا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو اسی سمت دلوں کو دھڑکنا ہے اور اسی کے لیے انسان کو جینا اور مرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات مروی ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے وہ بھی، کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، بڑھ کر استقبال کیا، پیشانی مبارک کو چوما اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کے بال دھونے لگی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں. اٹھ کر بیٹھ گئے، پلٹ کر دیکھا، پوچھا کہ فاطمہ کیا بات، کہ تم روتی کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور، آپ کے پراگندہ بال کو دیکھتی ہوں، آپ کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھتی ہوں، آپ کے جسم پر سفر کی تھکن کے آثار کو دیکھتی ہوں، تو بس مجھے رونا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھیے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، گریہ اداری نہ کر، تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمور کیا، ایک ایسے مشن پر سرفراز کیا، ایک ایسا عظیم کام اس کے سپرد کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے. جہاں جہاں سورج کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک اس دین کو پہنچنا ہے، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں، پراگندہ بالوں پر تو رونا آیا کرتا ہے، میلے کچیلے کپڑوں پر تو آدمی پجمردہ سا ہو جایا کرتا ہے، اپنے جسم کی تکان کے باعث کبھی کبھار اپنے اندر غلامی کا احساس بھی پاتا ہے، لیکن کسی بلند نظم العین سے آشنا ہو، کسی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو، کسی بڑے مقصد کے لیے کوشاں ہو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی. پھر جسم پر چیچڑے لگے ہوں، پھر پیروں میں جوتے بھی نہ ہوں، پھر کئی کئی وقت کے فاقے سے اور پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوں، تب بھی انسان اس بلند نظم العین کے لیے جینا جانتا ہے اور اسی کے خاطر مرنا جانتا ہے. پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں، پھر نقطہائے نظر اور فکر تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں مجنوں اور پاگل اور دیوانہ ہی کیوں نہ قرار پائے اور اجنبی کیوں نہ قرار پائے، وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جیتا اور اسی کی راہ کے اندر اپنے جدوجہد کو کیا کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، الفاظ تو یہی ہیں جن میں بات کی جا سکتی ہے، پہرائے بیان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے جو تسلسل کے ساتھ تذکیر اور یاد دہانی کی خاطر ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں. بس نوجوانوں سے بات، اپنے طلبہ اور بھائیوں سے بات. شاہ اسماعیل شہید کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مئی جون کی چلچلاتی دھوپ میں ٹیلے کی مسجد کی صحن میں ٹہل رہے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے، ادھر سے ادھر واپس آتے تھے. کسی نے دور سے دیکھا، کچھ دیر دیکھا کیا، اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب، یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا، آپ مئی جون کی اس چلچلاتی دھوپ میں ننگے پیر اس صحن کے اوپر ٹہل رہے ہیں، آخر ماجرا کیا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے طلبوں کو مضبوط کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر استطاعت کتنی، میں کتنے کا مکلف ہوں، بس کچھ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی بات کر رہا ہوں. اس واقعے میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس واقعے میں، کہ انسان اس بات کو جانچے اور پرکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توانائی اس کو دی، قوت اور صلاحیت اس کو دی، وقت امانت اس کو دی ہے، جسم و جان اس کو دیا ہے، کتنا وہ اس راستے میں لگا سکتا اور پھر اس کے بعد تکلیف کا احساس اس کو ہو سکتا ہے. لہذا اپنے طلبوں کو مضبوط کرنا، بظاہر کہنے کو کہہ لیں کہ چند الفاظ، لیکن ایک پیغام پنہا، ایک انقلاب پنہا، ایک دعوت اور پورا منشور لاعمل اس کے اندر پنہا ہے. اس لیے روح امم کی حیات کشمکش ہو انقلاب، اور جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. واخر دعوانا ان الحمد للہ.
Visit tazkir.org.